السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
آج حدیث انشاءاللہ 29 نمبر پڑھیں گے. الحدیث التاسع والعشرون. حدیث نمبر 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. الحدیث التاسع والعشرون. حدیث نمبر 29 مراد 29 نمبر حدیث. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول اخبرنی مجھے بتائیے بعمل کسی ایسے عمل کو کہ یدخلنی جو داخل کر دے مجھے یدخل داخل کر دے نی مجھے الجنت جنت میں یعنی یدخلنی فی الجنت یہ اصل میں جو داخل کر دے مجھے جنت میں ویبعدنی اور دور کر دے مجھے من النار دوزخ کی آگ سے قال تو آپ نے فرمایا لقد سألت یقینا پوچھا ہے تم نے اے معاذ عن عظیم بڑی اہم چیز کے بارے میں عظیم چیز کے بارے میں وَإِنَّهُ مگر وہ ہے لَيَسِيرٌ بہت ہی آسان على اوپر من اس شخص کے یسر اللہ تعالی آسانی فرما دے اس کے لیے اللہ تعالی علیہ اس پر تعبد اللہ تم اللہ کی عبادت کرو اب یہ عظیم یہ وہ عمل ہے جو آپ فرما رہے ہیں تعبد اللہ تم عبادت کرو اللہ کی لا تشرکو بھی شیئن نہ تم شریک کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو وتقیم الصلاۃ اور تم قائم کرو نماز کو وتؤتی الزکاۃ اور دو زکات وتصوم رمضان اور روزے رکھو تم رمضان کے وتحج البیت اور حج کرو تم بیت اللہ کا اب اس چھوٹے سے ٹکڑے کی پہلے وضاحت سنیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا جو ویژن جو ہوتا تھا نا وہ بڑا بلند ہوتا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جس سے میں پیسے بنا سکوں کوئی 10 سے 20 بنا دوں یا 20 سے 40 بنا دوں بلکہ انہوں نے کیا کہا حضرت معاذ بن جبل ینگ صحابی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان کی عمر زیادہ سے زیادہ کوئی 16-18 سال کی تھی بس لیکن یہ بہت پہلے کی بات ہے جو وہ پوچھ رہے ہیں تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول اخبرنی بعمل ہے مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ یدخلنی الجنت جو مجھے داخل کر دے جنت میں یعنی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں ویبعدنی من النار اور جس کی وجہ سے میں دوزخ سے دور ہو جاؤں کوئی عمل ایسا بتائیے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سوال جب سنا تو فرمایا لقد سألت عن عظیم تم نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے مراد یہ ہے کہ یہ تو انسانی زندگی ہے زندگی کا مقصد یہی ہے بندہ دنیا میں آیا ہے جو کچھ کر رہا ہے یا تو اس کے اعمال اس کو جنت میں لے جائیں گے یا دوزخ میں لے جائیں گے تو اس لیے یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے جنت میں جانا یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہوگی کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز وہ کامیاب ہو گیا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ تم نے بڑی اہم بات مجھ سے پوچھی ہے مگر آپ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ کہ یہ عمل کرنا بڑا آسان ہے کس کے لیے عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى جس پر اللہ تعالیٰ اپنی آسانی کرتے جس کو توفیق دیتے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی بنائے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو فرما رہے ہیں وہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا اس لیے کہ یہ دین ہمارا جو ہے نا دین اسلام یہ اس کی بنیاد ہی آسانی پر ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اللہ تمہیں یہ دین دے کے چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے مشکلات نہیں چاہتا پیدا کرنا پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ دین جو ہے نا یہ براڈنیس کا نام ہے جس میں بڑا درگزر انسان کو کرنا پڑتا ہے عفو درگزر سے کام لینا پڑتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب صحابہ کرام کو جہاد پہ بھیجتے تھے تو اس وقت آپ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ یسروا ولا تعسروا، دھیان کرنا، آسانی پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا لوگوں کے لیے، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو اچھی خبریں دینا، نفرت والی خبریں نہ دینا، متنفر نہ کرنا ان کو دین سے. پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں فإنما بعثتم میسرین، اللہ نے تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، بلم تبعثوا معسرین، تو اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرو. آپ فرماتے تھے ان ھذا الدین یسر، سنو یہ دین بڑا آسان ہے، بس اتنا یاد رکھ، اس دین کا کوئی بھی مقابلہ اگر کرے گا نا تو یہ دین اس پہ غالب آ جائے گا. تو بہرحال اس وجہ سے آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، یہ دین بڑا آسان ہے، عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، جس کے لیے اللہ اس کو آسان کر دے. پھر اب آپ نے اس دین کی آسانی کو بیان کیا ہے، کیا فرمایا، تَعْبُدُ اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت دل میں ہو، اس کی تعظیم ہو، ان دونوں چیزوں کو دل اور دماغ میں بسا کے انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے نا تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو بہت چھوٹا بنا لیتا ہے، بہت چھوٹا بنا لیتا ہے. مراد یہ ہے کہ جب اللہ کی تم عبادت کرنا نا تو یہ دھیان نہ کرنا کہ میں نے اللہ کی عبادت کر کے میں نے اس پر بڑا احسان کیا ہے، یہ نہ سمجھنا، کیونکہ اگر تم نے ایسی بات کی تو ان لوگوں کی طرح تم ہو جاؤ گے. بدوؤں نے کہا تھا کہ ہم تو جناب اسلام لے آئے ہیں، یعنی آپ پر بڑا احسان کیا ہے، یہ تو آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھ پر احسان مت جتلاؤ، اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، بلکہ کیا ہے، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان اپنا جتلاتا ہے، کہ ان ھداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، تمہارے دلوں کو کون پھیرتا اسلام کی طرف. تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اگر کہیں تو بہت بڑی بات ہے، چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں. تو مراد یہ کہ تعبد اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس طرح کہ اس کی محبت اور اس کی تعظیم تمہارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، اور تم اس کے آگے اپنے آپ کو بالکل چھوٹا بنا لو. محبت ہوگی تو اللہ کا کہنا ماننا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ کی بندہ اطاعت کرتا ہے، تعظیم ہوگی تو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک بھی شیئا، شیء کا لفظ ہے، شیء کوئی بھی چیز ہو، جو ایک پتھر ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، لیٹی چیز ہو، کھڑی چیز ہو، موو کرنے والی چیز ہو، ساکن چیز ہو، کسی شے کو بھی تم نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا عبادت میں، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی ہم نہیں بنا سکتے، چلے جائے کہ ولی، ان کو میں نہیں بنا سکتا. انبیاء کرام تو آئے اسی لیے ہیں کہ وہ شرک سے لوگوں کو پرے کریں، ان کو کیسے اللہ کا شریک بنایا جا سکتا. تو بہرحال اس کا مطلب یہ لا تشرک بھی شیئا کہ کسی فرشتے کو بھی، جو اللہ کا کتنا ہی مقرر فرشتہ ہو، اس کو بھی شریک نہیں بنانا، کسی نبی کو بھی، کسی رسول کو بھی شریک نہیں بنانا. تو یہ ہے لا تشرک بھی شیئا. پھر فرمایا وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکات ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور حج بیت اللہ کرو. یہ پانچ ارکان ہیں جو آپ نے ان کو بتایا، ان کی وضاحت ہم پہلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں الا ادلک، کیا نہ میں بتاؤں تمہیں، الا ابواب الخیر، خیر کے دروازوں کے بارے میں. ابواب کا یہاں مطلب کیا ہے، یعنی وہ باب، وہ دروازہ یہ ہوتا ہے جس میں انسان داخل ہوتا ہے باہر آ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے نا، اس کو ابواب کہتے ہیں. اور باب کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے مسائل، مسئلہ. اس انہوں نے ترمذی کو پڑھے نا تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہوا لا یصح فی ھذا الباب شیء، فقہا بھی یہی کہتے ہیں. تو بہرحال مراد یہ ہو کہ لا یصح فی ھذہ المسئلۃ شیء، اس مسئلے میں کوئی شے صحیح نہیں. تو بہرحال اس کا مطلب یہی ہے کہ خیر کے جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں کیا میں وہ تمہیں نہ بتاؤں؟ تو ابواب مراد یہ خیر کے مسائل. تو وہ ایک آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر شیئا, تو جواب اس کا تھا کیوں نہیں اللہ کے رسول, کیوں نہیں, آپ ضرور فرمائیے. لیکن یہاں بلا کیوں نہیں کے لفظ نہیں ہے, یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. تو آپ فرماتے ہیں الصوم جنتن, روزہ ڈھال ہے. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو دنیا کی بہت سی چیزوں سے اور آخرت کی بہت سی چیزوں سے یہ روزہ اس کو روکتا ہے, ڈھال بن جاتا ہے. دنیا کی بہت سی چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان کی اپنی شہوات ہیں, خواہشات ہیں, ڈیزائرز ہیں, اچھی بھی ہو سکتی ہیں بری بھی ہو سکتی ہیں. لیکن روزہ جب انسان رکھتا ہے تو روزہ ان بری شہوات سے انسان کو روکتا ہے, اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم روزے کی حالت میں ہو, تمہارے ساتھ اگر کوئی لڑے اور تمہیں گالی گلوچ دے, برا بھلا کہے, تو تم کیا کرو؟ اس کے جواب میں گالی دو یا برا بھلا کہو اس کو؟ نہ, بلکہ تم اس کو کہو انی صائم, او بھائی میں روزے سے ہوں, بس یہ جواب ہے اس کا. تو یہ روزہ ڈھال بن گیا نا اس کے لیے کہ میں گالی کا جواب اب گالی سے نہیں دوں گا, برائی کا جواب برائی سے نہیں دوں گا. بینی اسی طرح انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ آخرت میں یا دنیا میں اپنے آپ کو بری باتوں سے روک لیتا ہے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو کہا الصوم جنت, روزہ ایک ڈھال ہے. مراد یہ کہ روزہ رکھو اس طرح کہ روزہ تمہیں ان برائیوں سے روک سکے اور اچھائیاں تمہارے اندر آ جائیں. پھر آپ فرماتے ہیں والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ, اور صدقہ جو ہے یہ تطفئ بجھا دیتا ہے الخطیئۃ گناہ کو, کما جیسا کہ یطفئ بجھا دیتا ہے الماء پانی النار آگ کو. تو یہاں صدقہ کا لفظ جو ہے نا یہ اوپن ہے, اس سے مراد واجب صدقہ بھی ہے, فرض صدقہ بھی ہے, اور اس سے مراد نفل صدقہ بھی ہے. یہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو ہمت کے مطابق, کیونکہ بہت سے صحابہ نے اپنی ہمت کے مطابق ایک کھجور بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ڈیری میں رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا, وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی کیونکہ ہمت نہیں تھی ان کے پاس. اور کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, گھر گئے کچھ بھی نہیں ملا اور جب واپس آئے تو رو رہے تھے, اللہ کا اللہ کا ان کا رونا بھی بڑا پسند آیا. تو صدقہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو ہمت کے مطابق, یہ کیا کرتا ہے, انسان کی غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں, نافرمانیاں ہوتی ہیں, وہ یہ صدقہ بجھا دیتا ہے. کیسے بجھاتا ہے؟ جیسے کہ پانی جلتی آگ پہ ڈال دیا جائے تو آگ فوراً بجھ جاتی ہے. بہنی اسی طرح نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے کہ انسان کے گناہ صدقے سے اس طرح ختم ہو جاتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل, آدمی کی نماز فی جوف اللیل رات کے پیٹ میں, رات کے مڈ میں, یعنی مڈ جب گزر جائے تو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور فجر سے پہلے پہلے تک کا وقت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ انسان رات کو اٹھے, اپنا بستر چھوڑے اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تتجافا جنوبهم, ان کے جوف علیحدہ ہو جاتے ہیں, ان کے پہلو, جنوب کا مطلب پہلو, عن المضاجع بستروں سے, یدعون ربهم وہ پکارتے ہیں ربهم اپنے رب کو, یعنی وہ سوتے نہیں ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ڈرتے ہیں, خوفن خوف سے, وطمعن، اور اگر اللہ کو یاد کر بھی لیں تو پھر ان کو اس عبادت کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے، یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا مجھ پر کہ اس نے مجھے اٹھایا، میں کھڑا ہوا، میں نے دو چار رکعتیں پڑھ لی، قرآن مجید پڑھا، مجھے بڑی امید ہے، یہاں اب امید طمعا بڑی امید ہے کہ اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے نوازے گا، مایوسی نہیں ہوتی پھر بندے کو. تو یہ ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اور یہاں من جو ہے اس کا معنی باس کا ہے، من ما، اور اس چیز سے جو رزقنا رزق دیا ہے ہم نے، ہم ان کو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے، ہاتھ روکتے نہیں. پھر مما کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان کو ہم نے دے رکھا ہے، عام لفظ لیجیے تو مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو رزق کے طور پر جو کچھ بھی دے رکھا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. تو ایسے من کو بیانیہ کہتے ہیں، یہ من بیان کا ہے. آگے فرمایا یہ آیت جو آپ نے پوری پڑھی نا، میں اسی آیت کو پڑھ رہا ہوں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. يعملون تک آپ نے آیت پڑھی تھی، یعنی آدمی کے دل میں یہ خیال آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالی نے اس کی جزا کل قیامت کو کیا بنا رکھی ہے، کیا تیار کر رکھی ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اپنے عملوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، جس کو مخفی رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، ابھی بندے کو نہیں بتایا کہ اس کا اجر کیا ہے، لیکن جب دیکھے گا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. قرۃ اعین. تو بہرحال اس آیت سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دلیل یہ دی کہ قیام اللیل کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ رات کے اندھیروں میں، رات کے مڈ میں انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی یہ فضیلت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں الا اخبرک معاذ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں، برأس الامر، کہ جس کی خاطر ہم انسان پیدا کیے گئے ہیں اس میں ٹاپ موسٹ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ رأس الامر کا مطلب ٹاپ موسٹ، وہ کیا ہے؟ الاسلام، وہ اسلام ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وعمودہ، اور اس کا جو پلر ہے، اسلام کا جو پلر ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے. یہ بڑی آسان چیز تھی عربوں کے لیے سمجھنا، کیونکہ عرب جو تھے نا وہ جب اپنا خیمہ لگاتے تھے نا تو اس خیمے کے مڈ میں ایسے پلر ہوتا تھا اور اس پلر پہ پورا خیمہ کھڑا ہے. اب پلر کو ہٹا دیا جائے تو خیمہ گر جائے گا. تو بینی اسی طرح فرماتے ہیں اسلام کا جو پلر ہے وہ نماز ہے، اس کو آپ ہٹا لیں تو باقی زکات، روزہ، حج، وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، پھر وہ بھی گر جاتی. تو نماز سے مراد کیا ہے؟ پانچ وقت کی نماز ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وَذُرْوَتِ سَنَامِهِ الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ذروہ کہتے ہیں سب سے اونچی چیز کو، پہاڑ کی چوٹی جو ہوتے نا، وہ چوٹی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ذروہ. اور سنام، سنام کہتے ہیں وہ اونٹ کی ایک کوہان، تو کوہان کے جو ٹاپ ہے نا وہ کیا ذروہ ہے، اور سلام جانا وہ کوہان ہے. تو آپ فرماتے ہیں اسلام کی جو ٹاپ کی جو چیز ہے، جو ابھرتی چیز ہے اور اس کے ٹاپ کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہ آپ فرماتے ہیں. اور جہاد کا معنی ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہمیں بڑا ابھارا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ. مت ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، تم ٹاپ پہ رہو گے, اعلونا تم ہمیشہ ٹاپ پہ ہوگے, ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم. یعنی وانتم الاعلون کی بات کیے, تم ٹاپ پہ ہوگے, والله معكم یہ مت سمجھنا کہ ہم اکیلے ہیں, اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی حدیث میں بھی بیان کیا ہے. کسی نے پوچھا آپ سے کہ اللہ کے رسول اگر میں لڑوں, کوئی بندہ جا کے لڑائی لڑتا ہے, جہاد کرتا ہے, تو کبھی تو وہ حمیت اور غیرت کی وجہ سے جوش آتا ہے اس میں کہ بس میں اپنا جوش دکھاؤں, بہادری دکھاؤں, اور کوئی لڑتا ہے بہادری دکھانے کے لیے, اور کوئی لڑتا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں میں بڑا بہادر ہوں تاکہ لوگوں کو بتائے میں کتنا دلیر ہوں. تو ان میں سے کون سا فی سبیل اللہ جہاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله, جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کے کلمے لا الہ الا اللہ کی بلندی کے لیے میں لڑوں, اس کو سر بلند کروں, اس کو اونچا رکھوں, اسی کو نمایاں کروں, تو جو اس نیت سے لڑتا ہے تو فهو في سبيل الله, اس کی لڑائی فی سبیل اللہ, یہ جہاد فی سبیل اللہ ورنہ نہیں ہے, ورنہ دکھاوا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں الا اخبرک, کیا نہ میں تمہیں بتاؤں معاذ بھی ملاک داری کا کلی ہی, ساتھ اس تمام کی ملکیت کے مالک بننے کے, یعنی جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے تو اس میں جو وہ چیز جس کے تم مالک بن جاؤ وہ نہ بتاؤں, ساری چیزوں کے مالک تم بن جاؤ وہ نہ بتاؤں تمہیں. تو یہ بات بڑی عجیب سی تھی کہ نماز روزہ اللہ کی عبادت شرک یہ نہ کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, اور ان سب میں جو ایک اہم چیز ہے وہ فرماتا ہے اگر تم یہ کرو تو سب کے مالک بن جاؤ گے ورنہ ملکیت ہاتھ سے نکل جائے گی. تو قلت بلا یا رسول اللہ, میں نے عرض کی کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے. قال صحابی کہتے ہیں فاخذ بلسانه, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا, اس زبان کو اپنے اوپر روک کے رکھنا, مراد ایک اس زبان پہ قابو رکھنا. نبی علیہ السلام نے خود اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس کو اپنے اوپر روک کے رکھنا, مراد یہ کہ اس زبان سے ایسی باتیں نہ کرنا جیسے ہم کرتے ہیں. کیا سنا ہے لوگ کہتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ یہ تو ابتدا ہوتی ہے, پھر آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, جس میں جھوٹ بھی آ گیا, غیبت بھی آ گئی, گالیاں بھی آ گئی, کئی کچھ آ گئی. تو آپ فرماتے ہیں کف علیک ھذا, اپنے آپ پر لازم کر لو کہ میں نے اپنی زبان کو روک کے رکھنا ہے. حدیث پڑھی ہے آپ نے, پہلے گزر چکی ہے, کہ آپ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو یا تو اچھی بات کہنی چاہیے یا بالکل خاموش ہونا چاہیے. تو یہ جب بات میں نے سنی معاذ کہتے ہیں, میں نے عرض کی قل تو یا نبی اللہ, اللہ کے نبی, وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ فِيهِ, یہ سوالیہ جملہ استفہامیہ اس کو کہتے ہیں, اللہ کے رسول کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کا بھی مؤاخذہ ہوگا؟ یہ سوال تھا. یعنی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ انسان جو بولتا ہے اس کا بھی مؤاخذہ ہوگا. فقالا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ جو لفظ ہیں یہ ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں عربی میں, کہ لوگ بات کو اچھی طرح سمجھیں, ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ثقلت کا اموک یا معاذ, گم پائے تجھے تیری ماں اے معاذ. تو یہ جملہ جو ہے نا, عرب جب بولتے ہیں تو یہ دوسرے کو ابھارنے کے لیے بولتے ہیں, اس سے ظاہری معنی نہیں لیتے, تو مراد یہی ہوتا ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی زبان کو نہ روکا تو معاذ تمہاری ماں تجھے گم پائے گی، کچھ معنی یہ کرتے ہیں. مراد یہ کہ اس کی جو سزا ہے وہ تو اور ہے، اور تمہاری ماں کہیں ہو تم کہیں ہو، یہ مطلب پہلا ماننا زیادہ بہتر ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، تو کیا اوندھا پھینکتی ہے لوگوں کو فی ناری دوزخ میں، علی وجوہم ان کے چہروں پر، ان کے سروں پر، یعنی چہرہ نیچے ہو اور ٹانگیں اوپر ہو، یہ اوندھا ہونا ہے. تو اس طرح یا علی مناخرہم کے لفظ بھی ہیں، مناخر کا مطلب یہ جو ہمارا چہرہ ہے اور یہ جو ہماری ناک سے جو آوازیں نکلتی ہیں، بندہ الٹا ہو جائے تو سانس لینا اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، اور سانس جب لیتا ہے تو اس وقت یہاں سے جو آوازیں نکلتی ہیں اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں. تو بندے کو اوندھا کر کے، الٹا کر کے چہرے پر یا اس کے ناک پر، اوندھے منہ جب اس کو دوزخ میں لٹایا جائے گا، پھینکا جائے گا، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ چیز ہوگی الا حصائد السنتہم، ان کی اپنی زبان کے کاٹے ہوئے حصائد، کاٹی ہوئی فصل ہوگی. حصید کی جمع ہے حصائد، یعنی انسان نے جو کچھ بولا ہوگا وہی کچھ وہاں کاٹے گا، اور یہی کاٹی ہوئی چیز اس کو دوزخ میں لے جائے گی. تو اس طرح کی بات آپ نے سمجھائی تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ واقعی جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، زبانی ہوں، بدنی ہوں، اور کیا ہیں، قلبی ہوتی ہیں، مالی ہوتی ہیں، یہ ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، اس سب کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ کف عن کا لسان، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ زبان جو ہے نا کبھی شرکیہ لفظ بھی کہہ دیتی ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ رسول کی قسم. اب اللہ کے ساتھ ہم نے رسول کو کہہ دیا، جبکہ قسم صرف اللہ کی کہی جاتی ہے، رسول کی نہیں کہی جاتی. اللہ رسول کا واسطہ، اور واسطہ اللہ کا دیا جاتا ہے، رسول کا نہیں دیا جاتا. تو زبان سے بھی اس طرح کے جب لفظ آتے ہیں نا، تو بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے میں نے تو معمولی لفظ کہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ سارے عمل کو اکارت کر دیتا، نمازیں، روزہ، حج، زکات سب گئے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی فرمایا تھا کہ صاحب کو جو ہی انہوں نے کہا نا، اچھا جی جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، جو اللہ چاہے میں چاہوں، میں کیا چاہ سکتا ہوں؟ اللہ چاہے گا تو میں کچھ کر سکتا ہوں، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے اس کی تصدیق کی، اور یہ امت کو آپ نے سبق دیا کہ ہم اس طرح کی قسمیں اٹھایا کریں، اس طرح کے واسطے نہ دیا کریں، جو دینا ہے اللہ کا واسطہ دو بس. پھر اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہم کیا کچھ کرتے ہیں، شرک کے لفظ کفریہ لفظ بھی کہہ دیتے ہیں، اور زبان سے کفریہ لفظ نکلتے ہیں بعض اوقات، اور یہ کفریہ لفظ جو ہے نا دین کا مذاق بھی ہوتا ہے، اہل دین کا مذاق ہوتا ہے. اہل دین میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے، سخت مذمت کی گئی ہے. تو زبان سے اس طرح کی قل اب اللہ آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے رہے؟ لا تعتذروا، مت ہمیں اب عذر بیان کرو، قد کفرتم، تم کفر کے مرتکب ہو چکے ہو. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تو صحابہ ہوں، رسول اللہ ہوں، دین کی تعلیمات ہوں، منافق جو لوگ تھے وہ اس طرح مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو، تم ہو ہی نہیں مسلمان. تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے. پھر کبھی کبھی انسان فحش بات کر دیتا ہے، فحش میں بہت سی گالیاں بھی ہوتی ہیں، بے حیائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، زبان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، زبان سے کیا کچھ نکلتا ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو زبان سے بولتا ہے یہ اس کی فصل کل قیامت کو کاٹے گا، اور اسی طرح کاٹے گا کہ اس کو اٹھا کے اللہ کے فرشتے اوندھے منہ دوزخ میں ڈالیں گے. اس سے حیران ہو کے انہوں نے سوال کیا تھا، اور نبی علیہ السلام اس کا جواب دیا تھا. تو بہرحال یہ حدیث ہے جو ہم نے پڑھی آج، یہیں تک اتفاق کرتے ہیں، کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. جی کفریہ یعنی ایسے لفظ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، منہ سے ایسے لفظ نکلے جو مومن کو زیب نہیں دیتے، مومن کے منہ سے ایمان والے لفظ نکلنے چاہیے، کوئی ایسے لفظ نکلیں جس سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے. مثال کے طور پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاؤں، مسلمان جو عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے میں کہتا ہوں یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، یہ اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، یہ ہمارے ہاں عام جملے ہیں، یہ لفظ جو ہے یہ نماز کا مذاق ہے. تو اسی طرح اور بہت سی چیزیں، آپ اسلام پر کوئی عمل کریں، آپ عمل کریں، لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. وہ مذاق کا دوسرا مطلب ہے میں تو نہیں مانتا، تمہیں بس یہی سمجھتا ہوں، ایک جوک بن گیا میرے لیے، بس میرے جیسے ہوتے تو بہت اچھا تھا، میں تمہاری ریسپیکٹ کرتا. تو اس طرح کے جو لفظ انسان بولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کفریہ لفظ. چلیے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.